کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج بیشتر ممالک میں عید الضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ عید الضحیٰ اللہ کی راہ میں اہل بیت کی محبت میں، جناب ابراہیم و اسماعیل کی محبت میں جانور کی شرائط کے ساتھ قربانی دینا ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ انسان اپنے نفس کی قربانی دیتا، جو ہمیشہ میں لگائے رہتا ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں کو اپنے دل سے نکال کر اس قربانی کے دن قربان کر دیں اور اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی پیروی کریں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، نور ایمان۔
Thank you. عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایک امریکی نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. فطرت، خدا پرستی اور دیگر اعلیٰ فضائل کی طرف ایک انسانی رجحان و میلان ہے جسے خداوند عالم نے سب کو عطا کیا ہے. اسلام کی بنیاد اسی اعلیٰ انسانی سرشت پر استوار ہے، اور اسلام اسی کو پروان چڑھانے کی تاکید بھی کرتا ہے. اگرچہ یہ سرشت سب کو ودیعت کی گئی ہے، لیکن اس کی نشو و نما کا دار و مدار تعلیم و تربیت اور اس کی تقویت پر ہے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے توحید اور حق پسندی جیسے فطری تقاضے پروان نہیں چڑھ سکے، بلکہ ان کو دبا دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ معنویت اور خدا سے بے گانے ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اعلیٰ انسانی عظمت کو بھی کھو دیا. جبکہ اس کے مقابل مادیات سے دوری اور فطری پرورش کے ذریعے ودیعت شدہ اپنی سرشت کو فعال کر کے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بنا بنی اسلام جو خود توحید اور حق پسندی جیسے اعلیٰ میلانات اور فضائل کا منادی ہے، انسان کو اپنی فطرت کی طرف بازگشت کی دعوت دیتا ہے تاکہ اس طرح سے اس کی اعلیٰ تعلیمات کی حقانیت کا درک کر سکے. امریکی خاتون محترمہ صوفیہ اسپاڈا وچیا مسلمان ہونے کے بعد تعجب کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ سبحان اللہ، اگرچہ مجھے علم نہیں تھا لیکن میں تو شروع سے ہی مسلمان تھی. محترمہ صوفیہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پلی بڑی تھی، اور انہوں نے عیسائی تعلیمات پوری طرح سے حاصل کی تھی. وہ عیسائی مذہبی کلاسوں میں بھی شرکت کرتی تھی اور گرجا گھر میں منعقد ہونے والے اجتماعات میں سرگرم حصہ لیتی تھی، لیکن جب وہ بڑی ہوئی تو تحریف شدہ عیسائیت کی تعلیمات کے صحیح ہونے پر شک کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو عیسیٰ مسیح کی اولویت پر میرا ایمان نہیں تھا، اور اپنی حاجتیں خدا کے حضور پیش کرتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں. اس کے بعد صوفیہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد دیگر ممالک کے طلبہ و طالبات سے آشنا ہوتی ہیں جن کا تعلق مختلف ادیان و مذاہب سے تھا. وہ ان طلبہ و طالبات کے عقائد جاننے کی خواہش مند ہوتی ہیں تاکہ حقیقت کیا ہے یہ پتہ چل سکے. لہٰذا وہ دیگر ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق کرتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی دین و مذہب ان کو مطمئن نہیں کر سکا. صوفیہ حیرت اور پریشانی میں تھی، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ صحیح ہے. اس صورتحال کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ خدا پر میرا ایمان پختہ تھا، صرف راستہ بھٹک جانے کا احساس تھا، اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خدا کا پسندیدہ دین کون سا ہے اور کیسے اس تک پہنچ سکتی ہوں. دریاسنا یونیورسٹی میں کچھ مسلمان ساتھیوں سے اس نوجوان امریکی خاتون کی جان پہچان ہو جاتی ہے، اور یہ جان پہچان جلد ہی مخلصانہ دوستی میں بدل جاتی ہے. یہ مسلمان دوست اسلام کی روشن اور خوبصورت دنیا میں داخل ہونے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں. صوفیہ کے عقائد کی بنیاد ان کی فطرت اور سرشت تھی، اور ان کے عقائد اسلامی تعلیمات سے بہت قریب تھے. وہ کہتی ہیں کہ میرے مسلمان ساتھی میرے عقائد کے بارے میں سوال جواب کرتے تھے، اور اسی سوال و جواب کے عمل سے میں نے سمجھ لیا کہ میرے فطری عقائد اسلامی عقائد سے بہت قریب ہیں، بلکہ میرے کچھ دوست تو یہ سمجھنے لگے کہ میں مسلمان ہوں. محترمہ صوفیہ اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں نماز و روزہ جیسے اسلام کے بعض عقائد اور عبادات سے آشنا ہوتی ہیں، اور اسلام میں ان کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ اسلام کی طرف میری رغبت کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ میرے مسلمان ساتھی اچھے، مؤدب اور ذہین تھے. انہوں نے کبھی بھی اپنے عقائد مجھ پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی. وہ تو ذوق و شوق سے میری مدد کرتے تھے اور میرے سوالوں کا صحیح طریقے سے جواب دیتے تھے. ان مسلمان دوستوں میں ایک ولید نامی شخص بھی تھا اسلام کے بارے میں، جس کی معلومات بہت اچھی تھی اور صوفیہ کا ہم جماعت تھا. صوفیہ اسلامی تعلیمات اور اصول و قوانین کے بارے میں ولید کے ساتھ گفتگو اور بحث کرتی ہیں. انہوں نے اس بحث و گفتگو کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے 6 گھنٹے تک ولید کے ساتھ اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور بہت سے سوالات کیے۔ ولید نے اسلامی تعلیمات کے بارے میں اس طرح بتایا کہ میرا ذہن کھل گیا اور اس دین کے بارے میں مزید معلومات کی خواہش میرے اندر پیدا ہو گئی۔ اس طرح دین اسلام کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے بعد صوفیہ اس دین کی طرف مزید راغب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا دل کہتا تھا کہ اگر میں مزید اسلام کی طرف بڑھی تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ سامعین، یہ نوجوان امریکی خاتون اہم ترین ماخذ اور آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطالعے کے ساتھ اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات جاری رکھتی ہے۔ صوفیہ کو اپنی تحقیقات کے حیرت انگیز نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے قرآن بلکہ صرف سورہ حمد پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ چھوٹا سا سورہ لیکن انسانی زندگی کے لیے ضروری اصول و قوانین سے سرشار۔ جی ہاں سامعین، سورہ حمد کو قرآن کا اہم ترین سورہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سورے کو قرآن مجید کا اہم ترین سورہ قرار دیا ہے، اور تورات، انجیل اور زبور میں بھی ہم جیسا سورہ نازل نہیں ہوا ہے۔ لیکن صوفیہ کے لیے قرآن کی جذابیت یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جتنا زیادہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتی ہیں اتنا ہی زیادہ ادراک حقانیت کا ہوتا جاتا ہے۔ محترمہ صوفیہ نے قرآن کی ایسی باتوں کے بارے میں بتایا جن کا اثر ان پر زیادہ ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن کے علمی معجزات میں یہ بات شامل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں انبیاء اور رسول کی یہ تصویر کشی ہوئی ہے کہ یہ خدا کے نیک بندے ہیں، گناہگار افراد نہیں۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ اسلام اور قرآن عقل و منطق کے مطابق ہیں، لیکن افسوس کہ آسمانی کتابوں میں تحریف کیے جانے کے نتیجے میں بعض پیغمبروں کو خدائی اور خدا کے بیٹے کا درجہ دیا گیا ہے، اور بعض پیغمبروں کو ایسی غلط نسبتیں دی گئی ہیں جو صرف ایک مجرم اور گناہگار انسان سے مطابقت رکھتی ہیں۔ لیکن قرآن انبیاء اور رسول کو نیک اور متقی و پرہیزگار قرار دیتا ہے جو خداوند کریم کی پیغام رسانی کے اہل ہیں، اور ان کا سب سے بڑا افتخار خدا کی بندگی اور اس کی عبادت ہے۔ سامعین، محترمہ صوفیہ بھی قرآن کی جذابیت اور زیبائی میں ہی غرق تھی کہ ان کے دوست نے ان کو ایک اور بیش قیمت تحفہ دیا، جس سے صوفیہ کے مسلمان ہونے کا راستہ پوری طرح سے ہموار ہوتا ہے۔ اس بارے میں صوفیہ بتاتی ہیں کہ ایک دن مجھے ولید نے ایک بیش بہا تحفہ دیا، دعائے کمیل۔ رات کو گھر پہنچی تو دعا پڑی اور اس کی عبارت کی خوبصورتی کو درک کیا۔ نیز میں نے دیکھا کہ میرے تمام فطری عقائد دعائے کمیل میں موجود ہیں۔ دعائے کمیل انسان کی تنہائی کو ختم کرتی ہے اور انسان کو خدا کی رحمت و بخشش کی طرف سے پر امید کرتی ہے۔ میں دعائے کمیل پڑھتی اور روتی جاتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو بھی دعائے کمیل کو پڑھتا ہے تو وہ گریا کرنے لگتا ہے۔ اسی لمحے میں نے سمجھ لیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ اسلام وہی دین حق ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ سامعین، دعائے کمیل ایک مشہور دعا ہے جسے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد نخعی کو تعلیم دی تھی، اور یہ دعا انہی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس دعا میں اعلیٰ اور خوبصورت تعبیروں کے ذریعے خدا کی تعریف و ستائش کی گئی ہے، نیز خدا سے گناہوں کی بخشش کی گئی ہے۔ دعائے کمیل اہم ترین دعاؤں میں سے ایک ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عطیہ ہے، اور جس میں خداوند کریم کی قربت اور اس سے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ کلی طور پر دعا خدا سے انسان کے سیدھے اور قلبی رابطے کا ذریعہ ہے، جس میں عموماً خدا کی حمد و ثنا اور مادی و معنوی حاجات شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت رسول علیہ السلام جیسی پاک اور عظیم شخصیات کے ذریعے ہو تو اس کی اہمیت اور اثر معمولی دعا سے بہت زیادہ مختلف ہوگا۔ اب ان شخصیات کی تعلیم دی ہوئی بہت سی دعائیں ہیں جو سب کی سب بڑی خوبصورت، روح پرور، اسلامی معارف اور معنویت سے سرشار اور خدا سے انسان کی زیادہ سے زیادہ قربت کا سبب ہے۔ بہرحال جیسا کہ محترمہ صوفیہ نے بتایا کہ انہوں نے وسیع تحقیقات اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کر کے اور خاص طور سے قرآن کے مطالعے کے بعد کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ صوفیہ کی نظر میں ولید ایک اچھا، شریف اور مومن انسان تھا، لہٰذا وہ ولید سے شادی کر لیتی ہیں۔ البتہ صوفیہ شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھتی ہیں اور مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اسی شعبے میں ملازمت اختیار کرتی ہیں۔ وہ اسلام میں علم کے حصول کی اہمیت کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے عیسائیت میں علم اور دین میں تضاد نظر آتا تھا، لیکن اسلام میں میں نے دیکھا کہ نہ صرف خدا کے نزدیک علم برا نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف لوگوں کو تحصیل علم کی ترغیب دلاتا ہے۔ در حقیقت علمی قوانین خدا نے وضع کیے ہیں، ہم تو بس انہی چیزوں کا انکشاف کرتے ہیں جنہیں خدا نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نور ایمان سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی مفید آرا سے ضرور نوازیے گا، اور ہمارے تمام پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں بڑی ہی ارخریزی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہے گا، اس لیے کہ آپ کے مفید مشوروں سے ہمارے پروگرام میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمیں ہمیشہ کی طرح ایسے ہی خطوط اور اپنی آرا سے نوازتے رہیں گے۔ ہم آپ سب کے نہایت ہی شکر گزار ہیں اور آپ سب کی سلامتی و صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 خرداد، 11 ذی الحجہ اور 7 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ خرداد سن 1354 ہجری شمسی کو تحریک 15 خرداد کی سالگرہ کی مناسبت سے قم کی اعلی دینی درسگاہ کے طلباء نے نماز مغربین سے پہلے ایک اجتماع میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہدائے 15 خرداد کی حمایت میں نعرے لگائے، جس پر شاہی حکومت کے کارندوں نے مدرسے فیضیہ اور طلباء پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ظالم و جابر شاہی حکومت کے خلاف زبردست احتجاج ہوا۔ مدرسے فیضیہ اور طلباء پر حملے میں شاہی حکومت کے کارندوں نے مدرسے کا محاصرہ کیا اور طلباء پر وحشیانہ طریقے سے تشدد کیا۔ اس دوران شاہی کارندوں نے تقریباً 350 افراد کو گرفتار کر لیا، اور سرکاری اہلکاروں کے تشدد کے سبب اس قیام اور اجتماع کا خاتمہ ہو گیا۔ سترہ خرداد سن 1358 ہجری شمسی کو انقلابی کونسل کی منظوری سے اسلامی جمہوریہ ایران میں بینکوں کو قومی آیا گیا۔ بینکوں کو قومی آنے کا مقصد قومی سرمایہ اور حقوق کا تحفظ، ملک کے پیداواری سلسلے کو شروع کرنا اور بینکوں میں لوگوں کے جمع شدہ پیسے کی ضمانت فراہم کرنا تھا۔ انقلابی کونسل کی منظوری کے بعد جائز اور مشروط ملکیت کے اصولوں کو قبول کرتے ہوئے بیرون ملک سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے، حکومت کے ذریعے بینکوں کی نگرانی کیے جانے اور بینکوں کی سرگرمیوں کو ملک کے دیگر اداروں کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت کے پیش نظر ایران کے تمام بینکوں کو قومیہ جانے کا اعلان کیا گیا۔ بینکوں کو قومیہ جانے کا یہ اقدام، جس کا اعلان اس وقت کی عبوری حکومت نے کیا تھا، در حقیقت ملک کے اقتصادی شعبوں کو قومیہ جانے کی سمت اسلامی جمہوریہ ایران کا پہلا قدم تھا۔ سترہ خرداد سن 1359 ہجری شمسی کو دینی عالمہ محترمہ ربابہ الہی نے، جو محترمہ مشتہدہ امین کی شاگرد تھیں، وفات پائی۔ وہ 1294 ہجری شمسی میں اصفہان شہر میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے بچپن سے ہی اسلامی علوم کی تحصیل شروع کر دی تھی اور ابتدائی تعلیم زیادہ تر اپنے والد مرزا محمد رضا الہی سے حاصل کی، جو شہر کے ایک عالم دین تھے۔ محترمہ ربابہ الہی نے شیخ مرتضیٰ اردکانی کے زیر سایہ اعلیٰ علمی مدارج طے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کئی سال تک محترمہ مشتہدہ امین کی شاگردی میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں محترمہ ربابہ الہی نے خود دینی علوم کی تدریس شروع کی اور خواتین کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں برسوں تعلیم دے کر فاضل خواتین کی پرورش کی۔ محترمہ ربابہ الہی نے متعدد کتابیں بھی لکھیں، جن میں الجنت والرضوان اور الدر والیاقوت کتابوں کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ربابہ الہی 65 سال کی با برکت زندگی گزارنے کے بعد کینسر کے باعث وفات پا گئیں۔ محترمہ ربابہ الہی کو اصفہان کے قدیم قبرستان تخت فولاد میں ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ گیارہ ذوالحجہ سن 207 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث اور مورخ ابو عبداللہ واقدی نے وفات پائی۔ وہ علم حدیث میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے زمانے کے دانشوروں سے بڑی محنت سے علم حدیث حاصل کیا۔ ابو عبداللہ واقدی کا شمار عالم اسلام کے قدیم ترین مورخین میں ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں التاریخ والمغازی، اخبار مکہ اور تاریخ کبیر کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سات جون سن 1631 عیسوی کو مغل بادشاہ شاہجہاں کی ملکہ ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ ممتاز محل مغل بادشاہ جہانگیر کے وزیر اعظم آصف خان کی بیٹی اور ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھیں۔ ان کا اصل نام ارجمند بانو تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی۔ سن 1611 میں ان کی پھوپھی نور جہاں کی شادی جہانگیر سے ہوئی تو دربار سے ان کے والد کی قربت ہوئی، اور پھر 10 مئی 1612 کو جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خرم سے ان کی شادی ہو گئی۔ بعد میں جب شہزادہ خرم شاہجہاں کے نام سے تخت نشیں ہوئے تو اپنی ملکہ ارجمند بانو کو ممتاز محل کا لقب دیا۔ ممتاز محل کے انتقال کے بعد شاہجہاں نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اپنی ساری توجہ ان کی یاد میں ایک عالیشان عمارت کی تعمیر پر صرف کی، جو آج پوری دنیا میں تاج محل کے نام سے مشہور ہے۔ سات جون سن 1848 عیسوی کو 19ویں صدی عیسوی کے معروف فرانسیسی مصور پال گوگن پیرس میں پیدا ہوئے۔ چونکہ انہیں فن مصوری میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی اور مصوری کے فن کو اختیار کر لیا۔ ان کی تصویروں کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں بدحالی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، بلکہ رات دن محنت اور دلچسپی کے ساتھ اپنی پینٹنگیں تیار کرنے میں مصروف رہے۔ سن 1903 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے چند ماہ کے بعد انہیں شہرت حاصل ہوئی۔ سات جون سن 1879 عیسوی کو پیرو، چلی اور بولیویا کے درمیان 5 سالہ جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ حکومت بولیویا نے چلی کی ایک کمپنی سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا تھا، جس پر چلی نے بولیویا پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں چلی کو کامیابی حاصل ہوئی، جس نے ایک معاہدے کی روح سے بولیویا کے تمام ساحلی علاقوں اور پیرو کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ سات جون سن 1980 عیسوی کو سہونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک جارحانہ اقدام کر کے بغداد کے نزدیک واقع عراق کے تموز ایٹمی بجلی گھر پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ سہونیوں کا یہ فوجی اقدام ایران پر عراقی جارحیت کے موقع سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے انجام پایا۔ اگرچہ عراق کے ایٹمی بجلی گھر کی تباہی پر عالمی رائے عامہ نے افسوس کا اظہار کیا، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سہونی حکومت کی مذمت کی، لیکن تل ابیب کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ سہونی حکومت کے پاس 200 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈ بتائے جاتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، آپ دنیا کے کسی بھی گوشے اور کنار پر نگاہیں دوڑائیں اور دیکھیں یہ ظالم لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ان سب کا بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمان خواب غفلت کا شکار ہو جائیں، اور اگر کوئی انہیں بیدار کرنے والا پیدا بھی ہو گیا تو سب سے پہلے اس کا کام تمام کر دیں۔ استقبال کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ کوئی مسلمان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والا اور انہیں متوجہ کرنے والا نہ ہو، اسی لیے وہ اسلامی جمہوری ایران کے مخالف ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عام گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والے حروف اور کلمات کا استعمال کیا تھا۔ آپ تھوڑی سی تمرین اور مشق کے بعد ان کلمات کو بآسانی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد اور رامین آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کو ایک نئے کمرے کی ضرورت ہے، اور اس نے رامین سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رامین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی پیشکش کی، چونکہ رامین کے کمرے میں ایک اور شخص کی گنجائش موجود ہے، لہذا وہ اپنی اس درخواست کی منظوری کے لیے ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج محترم داوری کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر داوری صاحب مان جاتے ہیں تو محمد آسانی سے ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں منتقل ہو سکے گا۔ آج کے پروگرام میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کو رامین کے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو غور سے سنیے۔
روز بخیر۔
روز بخیر، بتاتے چلیں کہ ایران میں عام طور پر وقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، مثلا صبح بخیر صبح کے وقت، شب بخیر رات کے وقت، اور دن میں روز بخیر یا عصر بخیر شام کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔
اتاق،
کمرہ۔
اتاق من،
ہمارا کمرہ۔
تخت،
بیڈ۔
تخت خالی،
خالی بیڈ۔
می دانم،
میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں۔
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ۔
ساختمان دو،
عمارت نمبر 2 یا بلڈنگ نمبر 2۔
ایک، ساختمان یک،
عمارت نمبر 1۔ البتہ یہاں ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہاں عمارت یا بلڈنگ سے مراد ہاسٹل ہے۔
دوست دارید،
کیا آپ پسند کرتے ہیں؟
است،
ہے۔
ممکن است،
ممکن ہے۔
اتاق من است،
میرا کمرہ ہے۔
بفرمایید،
تشریف لائیے۔ البتہ یہاں اس سلسلے میں بھی وضاحت کر دیں کہ کسی سے خواہش کرنے کے معنی میں بے فرمایت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
ان،
یہ۔
فارم،
فارم۔
دانشجو،
طالب علم۔
دانشجوها،
طلبہ، دانشجو کی جمع۔ البتہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ دانشجو کالج یا یونیورسٹی کے طالب علموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسکول کے طالب علموں کو دانش آموز کہا جاتا ہے۔
خیلی متشکرم،
بہت شکریہ۔
خیلی ممنون،
بہت شکریہ، یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو نوٹ کر لیا ہوگا اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی انہیں دہرایا ہوگا۔ اور اب آئیے محمد، رامین اور ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج داوری صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام آقا۔
سلام جناب۔
سلام، روز بخیر۔
سلام، روز بخیر۔
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم۔
جناب داوری، ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے۔
بلے، می دانم۔
جی ہاں، میں جانتا ہوں۔
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است۔
یہ محمد ہے اور یہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے۔
سلام آقای داوری۔
سلام جناب داوری۔
سلام، شما در ساختمان 2 هستید؟
سلام، آپ کا کمرہ بلڈنگ نمبر 2 میں ہے؟
نه، اتاق من در ساختمان 1 هست۔
جی نہیں، میرا کمرہ بلڈنگ نمبر 1 میں ہے۔
و شما ساختمان 2 را دوست دارید؟
اور آپ بلڈنگ 2 میں رہنا پسند کرتے ہیں؟
بله، اگر ممکن است۔
جی ہاں، اگر یہ ممکن ہو۔ سامعین، آئیے اب اس گفتگو کو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے۔
سلام آقا۔
سلام، روز بخیر۔
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم۔
بله، می دانم۔
این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
سلام آقای داوری.
سلام. شما در ساختمان دو هستی؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
بله، اگر ممکن است.
سامین، داوری صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں ایک بڑی الماری کی طرف پڑھتے ہیں. وہ کاغذات اور فائلوں کے اندر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں. محمد اور رامین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. داوری صاحب الماری سے ایک کاغذ نکال کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کاغذ حقیقت میں بلڈنگ نمبر دو یا ہاسٹل نمبر دو میں رہنے والے طالب علموں کا مخصوص فارم ہے. طالب علم اس فارم میں اپنے بارے میں معلومات تحریر کرتے ہیں اور داوری صاحب یہ فارم محمد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں،
بفرمایید، فرم دانشجوهای ساختمان دو.
یہ لیجئے، یہ بلڈنگ نمبر دو کا مخصوص فارم ہے.
خیلی متشکرم آقا.
بہت شکریہ جناب.
خیلی ممنون.
بہت شکریہ. سامعین، اب آئیے یہ گفتگو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
بفرمایید، فرم دانشجوهای ساختمان دو.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
سامعین، محمد فارم کو پر کرتا ہے اور اسے داوری صاحب کو دے دیتا ہے. محمد اور رامین اب بہت خوش ہیں. آج وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، یعنی بلڈنگ نمبر دو کے کمرہ نمبر 12 میں.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران منطقی بات سننے کے لیے تیار ہے، تاہم وہ تسلط پسندی یا زور زبردستی برداشت نہیں کرے گا، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان. ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور اس کی بنیاد ہمارا دینی عقیدہ اور رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ ہے. غزہ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے تازہ حملے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں. اور بنگلہ دیش میں عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس نے اپریل 2026 میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران منطقی بات سننے کے لیے تیار ہے، تاہم وہ تسلط پسندی یا زور زبردستی برداشت نہیں کرے گا. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے
قزاقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مراد تورتلیو سے گفتگو کرتے ہوئے تہران کے پرامن جوہری پروگرام کے بارے میں کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ایسی حالت میں الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ ہم نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے اور عملی طور پر ثابت بھی کیا ہے کہ ہم کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کے در پہ نہیں رہے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے لیے تیار رہے ہیں، تاہم ایرانی قوم کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے محروم کیے جانے کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ ہم نے خداوند کریم کے سامنے سر جھکایا ہے تاکہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں، اور ہم کسی اور کو ایرانی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہرگز نہیں دے سکتے۔ صدر ایران نے درخشاں مستقبل کے لیے عالم اسلام کی وسیع توانائیوں اور گنجائشوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلم قومیں اپنی گنجائشوں اور توانائیوں کو بروئےکار لاتے ہوئے مستقبل کے خوش آئندنی سہولیات سے آراستہ معاشروں کے قیام کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے پر عمل نہ کرنے کو ناممکن قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک غیر ملکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور اس کی بنیاد ہمارا دینی عقیدہ اور رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حرام ہونے کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ سید عباس عراقچی نے یورینیم کی افسودگی کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عقب نشینی نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور اس حوالے سے کوئی تشویش ہے تو ہم اس کے لیے شفاف سازی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس انٹرویو میں ٹرمپ کی تجویز کے بارے میں کہا کہ اس کا ایران کے اصولی موقف اور قومی مفادات کی بنیاد پر جواب دیا جائے گا۔ آج ہفتے کو برصغیر میں عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، سندھ اور ملتان سمیت پورے پاکستان میں نماز عید الاضحیٰ کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے جن میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ نماز عید کے موقع پر عیدگاہوں، مساجد اور امام بارگاہوں کے باہر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نماز عید کے بعد پاکستان بھر میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانیاں بھی کی گئیں۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت کئی ممالک میں گزشتہ روز جمعے کو عید الاضحیٰ منائی گئی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ملیشین ہم منصب تاجکستان، آذربائیجان اور مصر کے صدور اور امیر قطر سے ٹیلی فونی گفتگو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر امام علی سے ٹیلی فونی رابطے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق عالمی کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی، جبکہ پاک ہند کشیدگی میں تاجکستان کے متوازن موقف کو سراہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کے ملیشیا کے ہم منصب داتو سری انور ابراہیم کے درمیان ٹیلی فونی رابطے میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے مسلم امہ کے اتحاد، خوشحالی اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے امن و سلامتی کی دعا کی، جبکہ شہباز شریف نے پاکستان ہندوستان کشیدگی پر ملیشیا کے متوازن اور اصولی موقف کو سراہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے بھی ٹیلی فونی رابطہ کیا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو اور قطر کے عوام کو مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے بھی ٹیلی فونی گفتگو کی اور آذربائیجان کے عوام اور حکومت کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ٹیلی فونی رابطہ کیا اور انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ ادھر ہندوستان میں بھی آج ہفتے کو عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق لکھنؤ، دہلی، بمبئی، کلکتے، بنگلور، حیدرآباد، جے پور، پٹنہ سمیت ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید الاضحیٰ جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ عید الاضحیٰ پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، دعا ہے کہ یہ تہوار ہمارے معاشرے میں امن کے تانے بانے کو مضبوط کرے اور ہم آہنگی کو فروغ دے۔ میں ہر ایک کی اچھی صحت اور خوشحالی کی خواہش کرتا ہوں۔ ہندوستان کی صدر دروپتی مرمو نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے بقرعید کی مبارکباد پیش کی اور اسے ہم آہنگی اور امن کے تانے بانے میں بنے ہوئے تہوار سے تعبیر کیا۔ صدر ہندوستان کے سوشل میڈیا ہینڈل پر لکھا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر میں تمام ہم وطنوں، خاص طور سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں۔ یہ تہوار قربانی، ایمان اور بہت سے عظیم نظریات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ دوسری طرف کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی اس تہوار کو قربانی اور ایمان کا تہوار قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس خوشی کے موقع کو منا رہے ہیں، آئیے ہم سب مضبوط بھائی چارے کو فروغ دینے اور ایک پرامن، ہم آہنگی اور انصاف پسند معاشرے کے لیے کام کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ عید مبارک۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے سری نگر جامع مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہ دیے جانے پر سخت ناراضگی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر سے موصول رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے درگاہ حضرت بل میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں سری نگر کی جامع مسجد میں نماز عید کی اجازت نہ دیے جانے پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کشمیری عوام پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام کشمیری شہری دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو انہیں عبادت کا حق کیوں نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سری نگر کی جامع مسجد میں لگاتار ساتویں سال عید الاضحیٰ کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جامع مسجد میں تالا لگا دیا گیا اور مسجد کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردوں نے آج ہفتے کو ایک بار پھر درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے غزہ میں فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے الصبرہ علاقے پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں کم سے کم 30 فلسطینی شہید اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ غزہ کے خان یونس علاقے سے بھی اطلاعات ہیں کہ دہشت گرد صہیونی فوجیوں نے بے گھر ہو چکے فلسطینی شہریوں کے پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی، جس میں کم از کم 12 فلسطینی شہید اور 50 زخمی ہو گئے۔ ساتھ ہی صہیونی ٹولے نے شمالی غزہ کے جبالیہ البلد علاقے میں کئی رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ مشرقی غزہ میں بھی کئی رہائشی عمارتوں کے انہدام کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ دریاسنا اپنی تمام تر جارحیت اور غیر انسانی ہتھکنڈوں کے باوجود غزہ میں صہیونی فوجی فلسطینی جوانوں کی مزاحمتی کارروائیوں کو روکنے میں ناکام ہیں۔ فلسطینی مجاہدین بٹالین نامی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں اس نے دہشت گرد صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنا کر کم از کم ایک کو زخمی کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدین بٹالین کے جوانوں نے شمالی غزہ کے شجاعیہ علاقے میں ایک راکٹ سے سہو نے فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ سہونی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ اس حملے میں سہونی فوجی براہ راست ایک راکٹ کا نشانہ بنے۔ سہونی میڈیا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے خان یونس علاقے میں اس عمارت میں بم کا دھماکہ ہوا جہاں سہونی فوجی پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ اس حملے میں 4 سہونی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ سہونی ریڈیو کا کہنا ہے کہ یہ فوجی کچھ خفیہ معلومات کی بنیاد پر اس عمارت میں داخل ہوئے تھے، مگر ان کے داخل ہوتے ہی وہاں نصب کیا گیا بم پھٹ گیا اور عمارت ان کے اوپر گر گئی۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک سہونی ذرائع غزہ میں کم از کم 866 اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہونے والے ایک دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں تربت کے علاقے زامران میں ایک گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 2 جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا۔ گزشتہ روز بھی ایک خبر اسی صوبے سے سامنے آئی تھی جہاں کچھ نامعلوم افراد نے ایک سرکاری اسکول کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ بنگلہ دیش میں چیف ایڈوائزر محمد یونس نے اپریل 2026 میں ملک میں انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس یہ اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات 2026 میں ہوں گے۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ انتخابات اپریل 2026 کی ابتدائی 15 تاریخوں میں کرائے جائیں گے۔ محمد یونس نے انتخابات کی تاریخ نہیں بتائی اور کہا کہ عام انتخابات 2026 میں اپریل کے پہلے 15 دنوں میں کسی بھی دن کرائے جا سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے سقوط کے بعد یہ پہلے عام انتخابات ہوں گے۔ شیخ حسینہ کی حکومت طلبا کی ملک گیر تحریک کے نتیجے میں اگست 2024 میں گر گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ روس نے یوکرین پر ایک بار پھر شدید فضائی حملہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں پر شدید فضائی حملہ کیا، جس میں 6 افراد کے ہلاک اور 80 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روس نے اپنے حملے میں 400 سے زیادہ ڈرون اور 45 میزائل فائر کیے، اور یہ اب تک کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک تھا۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ حملے یوکرین کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے رد عمل میں کیے گئے ہیں، جس میں یوکرین نے روس کے اندر اسٹریٹجک بمبار طیاروں کو تباہ کیا تھا۔ روسی حملوں سے مغربی شہر چرنوپل میں صنعتی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں، تو اس سلسلے میں سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام۔ اور اس خصوصی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، سب سے پہلے ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ان اشعار سے۔ بچھڑے ہوئے دلوں کو ملایا ہے عید نے، بچھڑے ہوئے دلوں کو ملایا ہے عید نے، ایک نغمہ دل کے ساز پہ گایا ہے عید نے، یہ رحمتوں کا دن ہے، مرادوں کی رات ہے، پھر دو جہاں کو آج سجایا ہے عید نے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا۔
عید الاضحیٰ حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور خدا کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور یہ عید اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حق طلبگار مومنین خدائی احکامات کے تابع ہیں۔ عید قربان کے دن قربانی کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ جو قرب الہی کے حصول کے لیے تسلیم و رضا کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوتے ہوئے اپنے دل و جان سے عزیز فرد کو قربان گاہ میں ذبح ہونے کے لیے لے گئے۔ خداوند عالم نے بھی اس تسلیم و رضا اور اطاعت و بندگی کو دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی جانب ایک دمبا ذبح ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اسلامی عیدیں جیسے عید الفطر، عید بعثت، عید غدیر اور عید قربان یا عید الاضحیٰ اہم واقعات کی یاد تازہ کرنے کے علاوہ صاحبان عبرت کے لیے تعمیری، اسٹریٹجک اور درس آموز نکات کی بھی حامل ہیں۔ عید اصطلاح میں وہ دن ہے کہ جب آسمانی نعمتیں مومنین پر نازل ہوتی ہیں۔ اسلامی ثقافت میں بھی جس دن انسان کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو اسے عید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، خواہش تسکین دل ہے، راحت جان عید ہے، خواہش تسکین دل ہے، راحت جان عید ہے، اہل ایمان کے لیے خوشیوں کا ساماں عید ہے، ذرہ ذرہ جگمگاتا ہے عجب انداز سے، عالم اسلام میں ہر سو نمایاں عید ہے، مسکراہٹ ہے لبوں پر تو دلوں میں چاہتیں، مسکراہٹ ہے لبوں پر تو دلوں میں چاہتیں، آ رہا ہے خوش نظر ہر اہل ایمان عید ہے۔
اللہم اہل الکبریاء والعظمہ وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرم و شرفم و کرامتم و مزیدا، ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر
ادخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليه اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاض منه عبادك المخلصون.
سامعین، عید کے معنی لغت میں رجوع اور پلٹنے کے ہیں، اور قربان کے معنی قربانی کرنا یا ہر اس عمل کو انجام دینا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ خدا سے تقرب حاصل کرتا ہے. اس بنا پر عید الاضحیٰ کو مقام تقرب الہی کی جانب انسان کی بازگشت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے. یہ مقام تقرب انسان کو نفسانی خواہشات سے مقابلے اور تہذیب نفس کے پرتوں میں خود سازی اور گراں بہا مواقع سے استفادے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. خانہ خدا کے زائرین کے جو بہت زیادہ سختیاں برداشت کر کے اور دنیاوی خواصتوں اور رذائل سے خود کو پاک کر کے آخری منزل تک پہنچتے ہیں، اور وہ افراد بھی کہ جو اس دن کو خدا کے مخصوص دنوں میں قرار دیتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ کو جشن مناتے ہیں. اس دن مسلمان تاریخ کی دو یکتا پرست عظیم ہستیوں جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے عمل کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے ایثار و قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرتے ہوئے کہ جسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے، سعادت کے حصول کے در پہ ہوتے ہیں.
عید الاضحیٰ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرنے کے ساتھ ہی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتی ہے، اور یہ سکھاتی ہے کہ سچے مسلمانوں کو نہ صرف زبان و گفتار کے ذریعے خدا کی وحدانیت اور اس کے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے، بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ حق و حقیقت کے سامنے تسلیم ہو جانا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام کے جو راہ طریقت و معرفت کے عظیم رہنما ہیں، عید الاضحیٰ کے دن دنیا سے بیزاری اور قطع تعلقات کے سلسلے میں فرماتے ہیں، جان لو کہ یہ دنیا گویا ختم ہو چکی ہے اور اپنے ودا کا اعلان کر رہی ہے. اس کی خوبیاں نامعلوم ہیں جو تیزی سے پیچھ کر کے گزر رہی ہیں، اس کے مکینوں کو نابودی کی جانب لے جا رہی ہے اور اس کے پڑوسیوں کو موت کی جانب ہنکار رہی ہے. اے خدا کے بندو، ایسی سرائے سے کوچ کر رہے ہو کہ جس کا انجام نابودی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزویں تم پر مسلط ہو جائیں اور تم یہ تصور کر لو کہ تمہیں بڑی لمبی عمر تک یہاں رہنا ہے. عید الاضحیٰ خداوند عالم کی بارگاہ میں تقرب کا جشن ہے، اور یہ چیز اسی وقت محقق ہوگی کہ جب ہم خود سے دامن گیر تمام ناروا دنیاوی تعلقات سے اپنا رابطہ منقطع کر لیں.
سامعین، حج کے تمام اعمال اور مناسک اس کے آغاز سے انجام تک اگرچہ مختلف شکلوں میں انجام پاتے ہیں، لیکن ایک مربوط اور ہم آہنگ جذبے کے حامل ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی اور زرخیزی اسی ہم آہنگ جذبے کی روشنی میں واقع ہوتی ہے، اور یہ وہی خدا کی قربت کے مقام تک پہنچنا ہے کہ جو عید الاضحیٰ کے دن اور قربانی کی سنت کے ساتھ، کہ جو حیوان کو ذبح کرنے کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے، بہت زیادہ تجلی اور رونق حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ان کے عمل کی یاد دہانی کراتی ہے. اسلام کا مقدس مذہب انسانوں کی قربانی اور ان کے بلی چڑھائے جانے کی عادت کی سختی سے مذمت کرتا ہے کہ جو کنعانیوں، مصریوں اور یورپیوں سمیت بہت سے قدیم قبائل اور اقوام میں عام تھی، اور اسی طرح بتوں اور انسانوں کے لیے بلی چڑھانے اور ذبیحوں کو جلانے کے عمل کی تائید نہیں کی ہے، جبکہ عید قربان کے روز قربانی کرنے کو ایک عبادت قرار دیا ہے، اور اسے عوام کی منفعت کی راہ میں اور فقیروں کے لیے انفاق کی تلقین کی ہے. سامعین، اہل سنت کے بزرگ عالم دین فخر رازی کہتے ہیں، جاہلیت کے دور میں لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ خود کو فقرا سے بالا تر تصور کرتے تھے، اس لیے خداوند عالم نے مسلمانوں کو کفار کی مخالفت، فقیروں کے ساتھ مساوی برتاؤ اور تواضع اور انکسار کرنے، نیز قربانی کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔ اس دن روزہ رکھنے کو اسلام میں حرام قرار دیے جانے کی وجہ شاید یہ ہو کہ تمام افراد قربانی کے گوشت سے کہ جو ان کو نصیب ہو اس سے کھائیں، اور روزہ رکھنے کے بہانے اس کے کھانے سے اجتناب نہ کریں۔
روایت میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے یہ عید الاضحیٰ گوشت سے مساکین کا پیٹ بھرنے اور ان کو سیر کرنے کے لیے قرار دیا ہے، اس لیے ان کو کھانا کھلاؤ۔ بہت سے فقہا نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 سے یہ استدلال کیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو حتیٰ غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے شائستہ ہے کہ فقیروں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و عقیدے کے ہوں، قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مناسی کے حج میں تحریر ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ ذبیحہ یعنی ذبح کیے ہوئے حیوان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ ہدیہ دیں، ایک حصے کا صدقہ دیں اور اس کی کچھ مقدار سے کھائیں بھی، اور صدقہ مومنین کو دیں، اور اگر ذبیحہ کا کچھ حصہ یا سب کے سب کافر فقرا کو دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے ذبح کے لیے کچھ اہم فقہی مسائل بیان کیے ہیں۔
سامعین، متعدد روایات کی بنا پر کہ جو سنت اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو پانی دیا جائے، اور بہتر ہے کہ ذبح کا عمل دن میں انجام پائے اور رات میں اسے انجام دینے سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا واجبات میں سے ہے، اور لازم ہے کہ حیوانات کو ذبح کرنے کے وقت خدا کا نام لیا جائے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور دیکھو جس پر نام خدا نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھانا، کہ یہ فسق ہے، اور شیاطین تو اپنے والوں کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا۔
شاید اس امر کی حکمت یہ ہو کہ ایک حیوان کے ذبح کے وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جاندار مخلوق کی جان لے، اور یہ کام ایک طرح سے خدا کی خلقت میں تصرف ہے۔ اس بنا پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ذبح کے وقت ہمیشہ خدا کا نام لیا جائے، تاکہ اس امر کی یاد دہانی ہو کہ یہ قتل جو انجام پا رہا ہے اس اجازت کی بنیاد پر ہے کہ جو خود حضرت حق نے دی ہے، کہ جو ہر چیز کا حقیقی مالک اور اس حیوان کا بھی حقیقی مالک ہے، اور حیوانوں کو انسانوں کا تابع بنانے اور ان سے استفادے کی اجازت دی ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خونریزی یا جانور کا ذبح کرنا لاشعوری طور پر انسان کو جارحیت کا مرتکب نہیں بناتا، بلکہ انشاءاللہ انشاء اس طرح کہتے ہیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ تاریخی روایات کے مطابق مشرکین عرب حیوانوں کو ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، مثال کے طور پر وہ لات و عزی اور حبل کا نام لیتے تھے اور قربانی کرتے تھے۔ اسی سبب سے اسلام نے ذبح کے وقت خداوند عالم کا نام لینے کا حکم دے کر اس بری خصلت کی بیخ کنی کر دی۔
نبی 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 صبح آدم، یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، نبی نبی میرے کانوں میں چپکے سے کہا پیر طریقت نے، کہہ دے نبی نبی ارے نبی پر پڑا رہوں گا، ارے نبی ہے درے نبی ہے، جبرائیل جس کے در کا ادنا غلام ہے وہ درے نبی ہے، درے نبی ہے، درے نبی ہے، درے نبی ہے، درے نبی پر پڑا رہوں گا، اور پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، نبی نوح کو جب موجِ طوفاں میں کنارہ مل گیا، اور کلیم اللہ کو لطف نظارہ مل گیا، حسن یوسف کو زلیخا کا اشارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، نبی نبی یا منور منور جس طرح سے چاند ہے تاروں کے جھرمٹ میں منور, جس طرح سے چاند ہے تاروں کے جھرمٹ میں شمع, جس طرح سے جلتی ہے پرداروں کے جھرمٹ میں مسیحا, جس طرح بیٹھا ہو بیماروں کے جھرمٹ میں بروز حشر. اے ایمان والو, بس اسی صورت محمد مصطفیٰ ہوں گے گناہگاروں کے جھرمٹ میں. نبی نبی یا
سامعین, انسان خدا کی رضا و خوشنودی کے حصول کی راہ میں قربانی دینے کے ذریعے فداکاری اور ایثار و استقامت کی روح کو خود میں زندہ کرتا ہے. در حقیقت قربانی انجام دینے کی حکمت قربانی دینے والے کی خدا سے قربت اور تقوی کے حصول کا سبب ہے. قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے خدا راضی و خوشنود ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے انسان معنویت اور روحانیت کے اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل کرتا ہے. قرآن کریم اس سلسلے میں ذکر فرما رہا ہے, قربانی کے گوشت و خون سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اس تک صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے. جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں قربانی کو خیر و برکت کا باعث اور اسی سورہ کی آیت نمبر 37 میں قربانی کو تقویٰ اور نجات کا باعث بتایا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے, اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے, اس میں تمہارے لیے خیر ہے. خدا تک ان جانوروں کا نہ گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون, اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل والوں کو بشارت دے دو.
در حقیقت اس آیت کی بنیاد پر وہ چیز جو اہم ہے وہ معنویت ہے, کہ جسے قربانی کرنے والا قربانی کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور بندگی کی راہ میں قدم رکھ کر خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے. در حقیقت قرآن کی مذکورہ آیت کی بنیاد پر اعمال کی قبولیت کا معیار تقویٰ ہے, اور آیت کے آخر میں حیوانوں کے مسخر اور تابع ہونے کی نعمت کا بھی ذکر کیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے, وہی خدا ہے جس نے آپ کو تشریع و تکوین کی راہ پر گامزن کیا اور ان بڑے اور طاقتور حیوانوں کو آپ کے حکم کا تابع بنایا, تاکہ خدا کی اطاعت کی راہ میں ان جانوروں کی قربانی کیجئے اور ضرورت مندوں کے ساتھ نیکی اور اپنی زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے اس سے استفادہ کیجئے. اس بنا پر آیت کے اختتام پر نیک انسانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ ان الہی نعمتوں سے استفادہ اس کی اطاعت کی راہ میں کریں اور راہ خدا میں انفاق اور خرچ کریں. جناب ابراہیم اور جناب حاجرہ کی داستان خدا کے تمام نیک اور صالح بندوں, نیز تمام دینداروں کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام قرب تک رسائی کے لیے اپنی تمام امیدوں کو قربان گاہ تک لے کر آ گئے, اور رضائے حق کے حصول کی راہ میں وہ کامیاب بندے قرار پائے. جناب حاجرہ نے بھی خوف و امید کے عالم میں خود کو بارہا آزمایا اور خدا پر توکل کے ساتھ صبر کے مقام تک رسائی حاصل کی. جناب اسماعیل علیہ السلام بھی خدا کی رضا پر راضی تھے اور اپنا سر تسلیم اس کے حکم کے سامنے خم کر دیا تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی رضا و خوشنودی, جناب حاجرہ کا صبر اور جناب اسماعیل کا سر تسلیم خم کرنا, ان میں سے ہر ایک عمل ہر انسان کا پائیدار معلم اور انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے اور دنیا کو ایک ابدی درس دیتا ہے. سامعین, پروگرام کا اختتام اس شعر پر کرتے ہیں, دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں, دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں. خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پر بہار عیدیں۔
ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ہم تمام عاشقان الہی کی خدمت میں اس عظیم عید کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ہمیشہ شاد و آباد اور خوش و خرم رہیں۔ پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک بار پھر عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا
حافظ۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھل کی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اس کے توفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے توفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پروان سب لائی گئے گلزار نبی سے، آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کعبے کا نام تک نہ لیا تیباگی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا تیباگی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی گئے، آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی گئے گلزار نبی سے، آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، خبر بے خبر کی ہے، جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام، جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔